منگل 18 اپریل کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گھروں میں کام کرنے والی کم سن بچی پر تشدد کی پاداش میں ایک سول جج اور ان کی اہلیہ کو سزا ملی۔ ان کم سن محنت کشوں کے لیے کیا کوئی قانون ہے؟ ایک ماہر۔
باقاعدہ قانون تو موجود نہیں ہے، ہاں جنرل لا ہے، اس کے تحت سول اور کرمنل ریمیڈیز کو یہ اویل کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے کمزور قوانین ہیں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے میں سابق ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہن ظفر کو ایک ایک سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ تاہم سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے انہیں 7 روز کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل طارق محمود جہانگیری نے بی بی سی کو بتایا کہ طیبہ تشدد کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کا فیصلہ حکومت وقت کو ہی کرنا ہے۔
میرا خیال ہے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ایویڈنس کافی اسٹرانگ ایویڈنس تھا، لیکن کیونکہ کورٹ کا ڈیسیزن ہے تو اگر ہم دیکھیں گے اگر جو اس میں کوئی لکونہ یا کچھ ہوا تو وہ اپیل میں کلیئر ہو جائے گا۔ اکیوز پارٹی بھی اپیل کرے گی ڈیفینیٹلی، اور جو بھی اس میں چیزیں فردر کلیریفائی ہو جائیں گی اپیل میں۔ ابھی ہم ڈیسائڈ کریں گے کہ ہم اس کی اپیل، پروسیکیوشن اس کی اپیل کرے گی یا نہیں کرے گی، جب یہ ججمنٹ سامنے آئے گی تو ہم دیکھنے کے بعد اس کا ڈیسیزن کریں گے۔
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 7 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کے خلاف مشتعل شہریوں کا احتجاج اور پتھراؤ، فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض سہیل۔
کٹی پہاڑی کی رہائشی 7 سالہ رابعہ کی گزشتہ روز کچرے سے لاش ملی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تصدیق کی گئی ہے کہ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گلا دبا کر ہلاک کیا گیا۔ لواحقین اور علاقے کے لوگوں نے آج میت سمیت احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے دوران پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اس تصادم میں لاٹھی چارج اور فائرنگ بھی کی گئی، جس کے زد میں آ کر کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک شخص جناح اسپتال پہنچنے سے قبل زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رابعہ کے والد نے 3 افراد کو بطور ملزم نامزد کیا تھا، جن میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کے بین الاقوامی ماہرین دمشق کے نزدیک مبینہ حملے کے مقام دوما پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل شامی حکومت کی جانب سے صحافیوں کی ایک ٹیم کو دوما کے دورے کی اجازت دی گئی۔ ٹیم میں شامل عامر صنادقی کا تعلق خبر ادارے رائٹرز سے ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں دوما شہر میں مبینہ کیمیائی حملے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے آثار کہیں نہیں ملے، یعنی معمول سے ہٹ کے کوئی بو محسوس کرنا یا پھر کیمیائی ہتھیاروں کے متاثرین یا کوئی بھی ایسا فرد جس کا اس حوالے سے علاج ہوا ہو۔ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ انہیں میڈیا سے معلوم ہوا کہ کوئی حملہ ہوا ہے، لیکن خود انہیں اپنے علاقے میں کچھ محسوس نہیں ہوا۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عراق میں عارضی خیموں میں مقیم کئی خواتین اور بچوں تک بنیادی امدادی اشیاء بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی، اور انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان افراد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے رہا ہے۔ ان خاندانوں کے مرد یا تو مارے گئے ہیں یا پھر زیر حراست ہیں۔ یورپی یونین کے نئے قوانین کے تحت گوگل اور فیس بک جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز اپنے صارفین کی معلومات یورپی یونین کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کرنے کی پابند ہوں گی۔ نئے مجوزہ قانون کے تحت اگر یہ معلومات یورپی یونین سے باہر سرورز پر محفوظ ہے تو بھی ہنگامی بنیادوں پر 10 دنوں کے اندر صارفین کی تمام تر نجی معلومات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کرنا ہوگی۔ اس سے قبل اس عمل میں کئی ماہ لگ جاتے تھے۔ یورپی کمیشن کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ مجرموں اور دہشت گردوں کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ٹیکنالوجی سے بچنے کے لیے انصاف کو استعمال کریں۔ ادھر ایک امریکی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ ایسے لاکھوں صارفین جن کی تصاویر ان کے علم میں لائے بغیر سکین کی گئیں، وہ فیس بک کے خلاف ہرجانی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تفصیلات سنیے عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
فیس بک تصاویر میں دوستوں کو ٹیگ کرنے کے لیے چہرے کی شناخت یعنی فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے فیس بک نے لوگوں کے چہروں کا بہت بڑا ڈیٹا بیس بنایا ہے۔ اس مقدمے میں کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ ڈیٹا بیس صارفین کی واضح اجازت کے بغیر بنایا گیا، بلکہ فیس بک استعمال نہ کرنے والوں کے چہرے بھی ان کے علم میں لائے بغیر اس ڈیٹا بیس میں شامل ہیں۔ اس اجتماعی کیس میں فیس بک کو $اربوں کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اس سے متاثرہ تمام صارفین ہر جانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ تاہم فیس بک کا کہنا ہے اس مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے، اور اس کے خلاف وہ اپنا بھرپور دفاع کرے گا۔
انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال گینگ ریپ کا شکار ہونے والی ایک 9 عمر لڑکی نے شکایت کی ہے کہ ان کے والدین ملزمان سے رقم لینے کے بعد ان پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ ملزمان کے خلاف اپنا بیان واپس لے لیں۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ والد فرار ہیں۔ 15 سالہ لڑکی نے پولیس کے پاس $7,500 بھی جمع کروائے ہیں جو ان کے مطابق ایک ملزم نے ان کے والدین کو دیے تھے۔ امریکہ میں ایک وفاقی جج نے امریکی صدر کے ذاتی وکیل کی درخواست مسترد کر دی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایف بی آئی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کے موکلوں سے متعلق فائل پڑھ سکیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیر بین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمسن گھریلو ملازمہ طیبہ پر تشدد ثابت ہونے پر اسلام آباد کے سابق ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ مہین ظفر کو 1-1 سال قید کی اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ دونوں مجرموں کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مجرم راجہ خرم علی کے وکلا نے اس عدالتی فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا۔ پوری تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے منگل کے روز طیبہ تشدد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مجرمان کمسن گھریلو ملازمہ سے جبری مشقت کروانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ میڈیکل ریکارڈ کے مطابق طیبہ کی عمر 12 سال سے کم ہے، اس لیے کمسن بچی سے جبری مشقت کروانے پر ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 328 کے تحت یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اس قانون میں زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال ہے۔ عدالت نے مجرمان کو اس مقدمے سے طیبہ پر تشدد اور اسے حبس بجا میں رکھنے کے الزامات سے بری کر دیا۔ فیصلہ سنانے سے قبل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے مجرمان میاں بیوی کو کمرہ عدالت میں بٹھا لیا تھا، جبکہ عدالت کے مرکزی دروازے پر پولیس اہلکار تعینات تھے۔ سول سوسائٹی کی رکن طاہرہ عبداللہ نے اس عدالتی فیصلے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں۔
سرونگ جج اے ڈی ایس جے راجہ خرم علی خان اور ان کی بیگم ماہین ظفر کے خلاف بہت سارے سیریس چارجز تھے، آج وہ تمام سیریس چارجز سے بری ہو چکے ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ہے سیکشن 328A جو کہ ایک کمتر چارج تھا جس میں نیگلیجنس، ابینڈنمنٹ اور کیئرلیسنس، یعنی لاپرواہی اور خیال نہ کرنا، اور یہ کمتر چارج ہے۔ بچی کے جسم پر شدید ظلم و تشدد کے نشانات موجود تھے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل اور اس مقدمے کے سرکاری وکیل طارق محمود جہانگیری نے بی بی سی کو بتایا کہ مجرمان راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کو دی جانے والی سزا کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے بارے میں غور کیا جائے گا، تاہم اس کا فیصلہ حکومت وقت ہی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں یہ پہلا مقدمہ ہے جس کا ٹرائل مقامی عدالتوں میں ہونے کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا۔ طارق محمود جہانگیری کا کہنا تھا کہ اگر میڈیا میں یہ معاملہ اجاگر نہ ہوتا تو شاید طیبہ کو کبھی بھی انصاف نہ مل پاتا۔
یہ تو ایک ہائپ کیونکہ میڈیا میں آ گئی، میڈیا میں اس کی سٹوریز آئیں، پھر سپریم کورٹ نے سوو موٹو اس کا نوٹس لے لیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اسی لیے پھر ہائی کورٹ میں ٹرائل ہوا اور اسی لیے یہ پنشمنٹ ہوئی ہے۔ ادروائز ایسے تو کئی واقعات میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی ہر محلوں میں گلیوں میں ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اس سے زیادہ زیادتیاں کی جاتی ہیں لیکن نہیں پوچھنے والا ہوتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی وجہ سے اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ٹرائل ہوا اور اس کا یہ ڈیسیزن ہوا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق اس عدالتی فیصلے کے بعد سابق ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی دوبارہ اپنی نوکری پر بحال نہیں ہو سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی پہلے ہی مجرم راجہ خرم علی کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے، اور یہ کمیٹی عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی جو اب آ گیا ہے، جس کے بعد جلد ہی انتظامی کمیٹی اس بارے میں اپنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پیش کرے گی۔ واضح رہے کہ کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر تشدد کا واقعہ 27 دسمبر سن 2016 کو اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں پیش آیا اور پولیس نے 29 دسمبر کو سابق ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی کے گھر سے طیبہ کو تحویل میں لے لیا تھا۔ تشدد کے واقعے میں ملوث راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ کے خلاف متعلقہ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر پولیس نے 8 جنوری 2017 کو طیبہ کو بازیاب کروا کر اسے عدالت میں پیش کیا، جبکہ عدالتی حکم پر 12 جنوری 2017 کو راجہ خرم علی خان کو بطور ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ بعد ازاں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس مقدمے کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دیا تھا، جہاں 16 مئی 2017 کو ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس مقدمے میں مجموعی طور پر 19 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، جن میں 11 سرکاری جبکہ طیبہ کے والدین سمیت 18 غیر سرکاری افراد شامل تھے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شہزاد ملک کی اس رپورٹ کے تناظر میں غور طلب بات یہ ہے کہ بچوں سے کام کاج کرا کر ان کو ان کی تعلیم جیسے حق سے محروم رکھنا، بسا اوقات نہ صرف ان سے بگاڑ لینا بلکہ جنسی تشدد کا انہیں نشانہ بنانا مانو عام سی بات ہے۔ لیکن اب تک بدلہ کیا ہے؟ اس پر میں نے گھریلو ملازم بچوں کے بارے میں ڈاکیومنٹری فلم بنانے والی سمرہ من اللہ سے بات کی، جو سماجی کارکن بھی ہیں۔ انہیں باور کرایا کہ طیبہ نامی بچی پر تشدد کا واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا تھا، تشدد کرنے والوں کو سزا بھی مل گئی، لیکن کیا گھروں میں کام کرنے والے بچوں پر تشدد کے تدارک کا کوئی قانون ہے، کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟
دیکھیے جی، یہ جو فیصلہ خود آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا ہے، میرے خیال سے یہ ایک بہت پازیٹیو اس کی علامت ہونی چاہیے اس پورے ایشو پہ، کیونکہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اس طرح کے لیبل کے جو کہ خود مطلب جج تھے، ان کو اور ان کی بیوی کو سزا ملی ہے۔ ابھی تک تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ کیوں ایک چھوٹے بچے کو گھر میں ملازمت کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر آپ رکھ بھی رہے ہیں تو کچھ بیسک ان کے رائٹس ہیں جو کہ پوری کرنیا ہمارا فرض بنتا ہے۔
لیکن سمر من اللہ صاحب، آپ ذرا دوسری طرف بھی دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو گھروں میں ملازم رکھنے سے ان بچوں اور بچوں کے گھر والوں کے معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور کیا یہ سوچ درست ہے یا نہیں؟
دیکھیں جی، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ کراچی میں میں نے ایک 8 سال کے بچے کو انٹرویو کیا تھا، جو کہ بہت بڑے جو کراچی کا ایک علاقہ ہے جہاں امیر لوگ رہتے ہیں، وہ وہاں ملازمت کر رہا تھا، اور وہ جس طریقے سے اس گھر سے بھاگا تھا کیونکہ اس کو مارا جاتا تھا، اول تو اس بچے کی بیسک جو بچپن ہے وہی چلا گیا، مطلب جو اس کے ساتھ وہاں ظلم ہوتا تھا۔ لیکن جو سب سے دکھ کی بات ہے کہ اس کے والد گھر پہ بیٹھے کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، اور اپنے 8 بچوں کو انہوں نے کراچی کے ڈی ایچ اے کے بڑے بڑے گھروں میں امپلوئے کیا تھا۔ تو ایک طرح سے ہم اس چیز کو اور زیادہ فروغ دے رہے ہیں، جب ہم بچوں کو امپلوئے کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے والدین کو سب سے پہلے نوکری دینی چاہیے، ہمیں سب سے پہلے ان رولز اور لاز کو فالو کرنا چاہیے جو کہ لیبر لاز کے مطابق ہیں، کہ اوقات کیا ہوں گی، آپ تنخواہ کتنا دیں گے، کیونکہ ہم لوگ تنخواہ نہیں دینا چاہتے ایک ان بچوں کے والد کو یا والدہ کو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ ہم امپلوئے کر لیں۔ تو یہ ایک وشس سائیکل ہے جی، جس سے میرے نزدیک غربت نہیں ختم ہوتی بلکہ ہمارے ملک میں بہت سارے بچوں کے فیوچر کو ہم داؤ پہ لگا رہے ہیں۔
میں نے آپ کا استدلال بڑے غور سے سنا، لیکن سمے من اللہ صاحبہ، یہ فارمولا تمام کے تمام گھر میں کام کرنے والے بچوں پر یا ان کے والدین پر کیا لاگو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی۔ بعض ایسے گھر ہیں جہاں پر ماں کام کرتی ہے، پھر اس کے بعد بچے بھی کام کرتے ہیں، پھر ہوتا ہی ہے کہ یہ جس گھر میں کام کرتے ہیں اس گھر کے فرد بن جاتے ہیں، اس گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ ان کی اسی طریقے سے دیکھ ریکھ بھی شروع کر دیتا ہے، پڑھانے سے لے کر کے بچوں کی شادیاں کرانے سے لے کر کے، پھر وہ گھر کے افراد بن جاتے ہیں۔ میرے سامنے ایسی مثالیں بھی ہیں، تو ان پہ کیا آپ یہ فارمولا لاگو کریں گی؟
دیکھے جی, میں کیونکہ میں نے اس ایشو پہ تحقیق کی ہے, میں صرف اس کی بنیاد پہ آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جتنے بھی کیسز میرے سامنے آئے ہیں اس میں جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا سیکشوئل ابیوز کا کوئی لیول ہوا ہے. کیونکہ آپ یہ مت بھولیے کہ یہ بچیاں ہم وہاں گھر کے جو میل ملازم ہیں ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ خود اگر کسی بھی ایونٹ پہ جاتے ہیں, یہ بچیاں ان گھروں میں اکیلی ہوتی ہیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ کبھی بھی کسی گھر میں بھی بات نہیں ہوگی. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ان بچیوں کی ہم نے شادی کر دی, لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں سنیں گے یا دیکھیں گے کہ ان بچیوں کی اپنی اولاد کی طرح ہم نے تعلیم اور خوراک کا خیال رکھا ہے کہ نہیں. دیکھیں, اگر ہم ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھ سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے.
سوشل ورکر اور اسی موضوع پر ڈاکیومنٹری فلم میکر یہ تھیں سمر من اللہ. میں نے بچوں کو گھروں میں ملازم رکھنے کے اسی موضوع پر عورت فاؤنڈیشن لاہور کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ممتاز مغل سے بھی بات کی. جاننا چاہا کہ بچوں کو گھروں میں ملازم رکھ کر ان کا متعدد اعتبار سے استحصال کرنا عام سی بات ہے, کیوں ہے, کب تک چلے گا یہ؟
بیسیکلی ہمارے یہاں چونکہ فیوڈل سسٹم زیادہ رہا ہے, ایک تو فیوڈل سسٹم ہے, دوسری طرف سے غربت ہے, تو ہمارے یہاں تعلیم کی سہولیات نہیں ہے. والدین کو شور نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اسکولوں میں بھیجیں تعلیم کے لیے. تو اس سارے چکر میں, غربت کے چکر میں, اور جو ہمارے یہاں فیوڈلزم ہے, جاگیردارانہ سسٹم ہے, تو ہمارے یہاں یہ کلچر بن چکا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے اسکول بھجوانے کے بجائے ہم جو ہے ملازمت پہ جو ہے پریفر کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ کما کر لے کر آئیں گے والدین کے لیے. اور ہمارے یہاں ایک تصور اور بہت اسٹرانگ ہے کہ ہم جو بچے پیدا کرتے ہیں وہ ہم یہ سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ فیملی کے لیے ارننگ ہینڈز ہوں گے, کمانے والے ہاتھ ہوں گے. تو یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے جو کہ وہ انتہائی افسوسناک ہے, اور ایک سوچ معاشرے کی ہے اور دوسری سوچ ریاست کی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اب 70 سال بعد جو ہے پرائمری ایجوکیشن تعلیم کو جو ہے ریاست نے اپنی ذمہ داری کے طور پہ لیا ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں.
تو ممتاز مغل صاحبہ, یہ جاگیردارانہ نظام اور یہ کمانے والے ہاتھ کی سوچ, اور پھر 70 سال کے بعد اب ریاست کا تعلیم دینے کی ذمہ داری کو اپنانا, قانون بنانا, لیکن اس کا نفاذ پھر بھی نہیں ہو پاتا, تو بچوں کو گھروں میں ملازم رکھنے کا یہ سلسلہ, اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے جو اب تک نہیں ہوا ہے؟
دیکھیں, اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی کوششیں کرنی ہوں گی, ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی. اور وہ کیسے نظر آئے گی؟ جب ہماری سیاسی جماعتوں کے منشور میں تعلیم اولین ترجیح ہوگی, غربت کا خاتمہ ان کی ترجیح ہوگا. دوسری طرف سے وہ ترجیح کیسے نظر آئے گی؟ وہ ہمیں بجٹ کے ذریعے نظر آتی ہے. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومتیں بہت زیادہ دعوے کرتی ہیں کہ ہم نے تعلیمی ایمرجنسی لگائی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسکولوں کا بجٹ جو ہے وہ ہماری میٹرو کے بجٹ سے کہیں کم ہے. وہ ہمارے جو ہے ہماری جو آئل ٹرین ہے اس سے کہیں کم ہے. تو ہماری پولیٹیکل ترجیح جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے بجٹ کی الوکیشن کے ساتھ.
لیکن ایک بنیادی سا سوال ممتاز مغل صاحب یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک لیبر انٹینسو ملک ہے, اس میں بچوں کی ملازمتوں کو کیا کبھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ جب تک سماجی اور اقتصادی نظام نہ بدلے؟
بالکل نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھیے, 2-3 اور پہلو ہیں جس پہ ہمیں اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہماری معاشرتی بے حسی کو, کہ ہم بچوں کو ملازمت پہ رکھتے ہیں, پھر اس پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان پہ تشدد کرتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جن بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے ان کو جو ہے ریلیف بھی نہیں مل پاتا, نہ ان کے والدین کو ریلیف مل پاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اور ولنریبل ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ایشو ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چونکہ قانون سازی نہیں ہے تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. ایک اور جو ہم اس پہ دیکھنے کی, جو آپ نے بات کی ہے, آپ نے بالکل صحیح ہمارے ہاں نوجوان, ہمارا جو ملک ہے اس میں نوجوان زیادہ ہیں بلکہ بچے زیادہ ہیں, نوجوانوں سے زیادہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے. اور اس وقت پاکستان میں 8.5 million ڈومیسٹک ورکر ہیں جس میں سب سے زیادہ بچے ہیں. تو ہماری حکومتوں کو چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے, جی ایس ٹی پلس کا اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ سخت اقدامات اٹھائے, اور وہ اقدامات فلاحی بھی ہونے چاہیے کہ ایک طرف آپ بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں تو دوسری طرف بے روزگاری ان کو کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف لے کر جائیں اور اس کے لیے اقدامات کریں. دوسرا ایک اور سائڈ جو پہلو ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے جو ہے کس طرح سے پروگرام ترتیب لیے جائیں کہ ہماری جو نوجوان ہیں, جو ہمارے بچے ہیں جنہوں نے اس کا مستقبل بننا ہے, وہ پڑھ لکھ کر بے روزگار نہ ہوں.
یہ تھی ویمن فاؤنڈیشن لاہور کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ممتاز مغل. وکیل اور بالخصوص محنت کشوں سے متعلق قوانین اور حقوق انسانی کی وکیل ربیہ باجوہ سے بھی میں نے تفصیلی بات کی. پہلا سوال یہ تھا کہ گھروں میں کام کرنے والے بچوں کے تحفظ یا ان کے حقوق کے لیے کیا کبھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے؟
دیکھیں, یہ جو بچے کام کرتے ہیں ڈومیسٹک ورکرز ہیں, ان کے لیے کوئی باقاعدہ قانون تو موجود نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو جنرل لا ہے اس کے تحت سول اور کرمنل ریمیڈیز کو یہ اویل کر سکتے ہیں, مگر ان کے اوپر کوئی باقاعدہ لیجسلیشن ایسی موجود نہیں ہے جو ڈومیسٹک ورک کے حوالے سے ہو. لیکن وہ بھی اتنے کمزور قوانین ہیں کہ ان کے اوپر بھی مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آئی ایل او کنونشن جن کو پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے اس سے بھی مطابقت نہیں رکھتے. اس کے اوپر گاہے بگاہے آواز تو اٹھتی رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسے اقدامات گورنمنٹ نے نہیں اٹھائے کہ ہم کہہ سکیں کہ چائلڈ لیبر کا مکمل طور پہ یا پارشلی بھی ملک سے خاتمہ ہو چکا ہو.
تو ربیہ باجوہ صاحبہ, بچوں کو جو گھروں میں ملازم رکھا جاتا ہے کس قانون کے تحت, کس کانٹریکٹ کے تحت, کس کوئی لکھت پڑھت ڈاکیومنٹ کوئی کچھ کیا ہے, کس بنیاد پر ہے؟
یہ نہ صرف بچوں کا بلکہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں اوور آل سچویشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے, کیونکہ ان کے بارے میں کوئی ایسا باقاعدہ قانون موجود نہیں ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان نے آئی ایل او کنونشن جس میں غالباً 189 اور 138 ہے ان کو سائن کیا ہوا ہے. اس کے تحت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے اندر ایسی قانون سازی کرے جس میں گھروں میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کی جو جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کی شرائط ہیں, اوقات کار ہیں یا ان کی تنخواہ کے بارے میں تعین ہو سکے. تو اس کے بارے میں ایک 2017 میں ایک بل پاس ہوا تھا سینٹ سے, لیکن وہ قومی اسمبلی سے ابھی تک پاس نہیں ہو سکا, اس لیے اس کے اوپر باقاعدہ قانون موجود نہیں ہے. اور ایسا قانون نہ ہونے کی وجہ سے جو بچے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ استحصال کا شکار ہیں.
اچھا, تو لیکن کسی سطح پر گھروں میں کام کرنے والے کم سن بچوں, لڑکے لڑکیوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی کوئی بالکل فعال مثبت ضابطے کے ساتھ کوئی کوشش کی گئی؟
ہاں جی بالکل, اس میں کچھ نہ کچھ تو قوانین موجود رہے ہیں. جیسے ایک 91 کا ایک قانون تھا, امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991. اس کے بعد 18th ترمیم آئی تو پھر یہ صوبوں کا سبجیکٹ بن گیا, اور اس کے اوپر مختلف پروونسز نے اپنی اپنی لیجسلیشن بھی کی, جس میں جو ہماری پنجاب کی جو ریلیونٹ لیجسلیشن ہے وہ پنجاب ریسٹرکشن آن امپلائمنٹ آف چلڈرن آرڈیننس کے نام سے ہے. اور اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو ان کی مدت ملازمت 91 کے قانون میں 14 سال تھی, اس میں بڑھا کے 15 سال کر دی. لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاص ریگولیٹری, نہ تو کوئی اتھارٹی موجود ہے, نہ حکومت اس کے اوپر توجہ دیتی ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ عمل درآمد ہو سکے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 25A کے تحت جو حکومت پاکستان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ 16 سال تک جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کو, 5 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کی ایجوکیشن کو فری کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو کم از کم عمر ہے وہ 16 سال کے بعد ہی شروع ہوگی کہ جب بچوں کو آپ کسی امپلائمنٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو اس طرح قوانین جو موجود بھی ہیں وہ یا تو کمزور ہیں یا ان کے اندر اتنا کنفلکٹ موجود ہے کہ جس کو درست ہونے کی ضرورت ہے.
لیکن یہ جو لوگ ہیں گھروں میں جو کام کرتے ہیں بچے, یا ان کے جو والدین ہیں جو ان سے کراتے ہیں کام, نہ ان کی کوئی انجمن ہے, نہ ان کا کوئی کانٹریکٹ ہے, یہ کن حالات میں آ کر کے کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں؟ تو کیا ایسا نہیں کہ سول سوسائٹی اپنی طرف سے کوئی موومنٹ لے کر یا کوئی قدم ایسا اٹھا کر کے کبھی ان بیچاروں پہ توجہ دے دے؟
یہ آپ نے درست فرمایا ہے کہ ان کی بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. اور یہ ایک جو آپ نے کیس طیبہ کا دیکھا, یا اس سے پہلے لاہور میں بھی ایک دو ایسے واقعات ہوئے جو میڈیا کے ذریعے سامنے آئے, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ چونکہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان امور پہ توجہ دے. جہاں تک تعلق ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا، تو اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں بھی اور اوور آل پاکستان کے اندر ایسے آرگنائزیشن موجود ہیں جو بچوں کے حقوق پہ کام کر رہی ہیں اور وہ وقتاً اس کے اوپر توجہ بھی دلاتی رہتی ہیں. تو جب تک یہ حکومتی سطح پہ نہیں ہوگا، یہ جو آرگنائزیشن ہیں توجہ تو دلا سکتی ہیں، اسٹرگل بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس کا آؤٹ کم اس طرح نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر قانون سازی بھی کرے، توجہ دے اور اس کے اوپر عمل درآمد کروائے. اس کے بعد آ جاتا ہے رول اوور آل سوسائٹی کا. تو اس میں زیادہ تر تو آپ کا ایک اخلاقی رول بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کو بھی آگے بڑھ کے اور خاص طور پہ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہیں ان کو ایک موومنٹ کی صورت میں آگے آنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو ایکسپلائٹیشن یا استحصال ہو رہا ہے ڈومیسٹک ورکرز کا بھی اور بچوں کا بھی، تو اس کا کوئی خاتمے میں اپنا اپنا جو حصہ ہے ہم ڈال سکیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے. آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
فٹ بال کی عالمی فیڈریشن فیفا نے روسی فٹ بال یونین کے خلاف نسلی تعصب پر مبنی فقروں کی تحقیقات شروع کر دی ہے. یہ واقعہ روس اور فرانس کے درمیان گزشتہ ماہ کھیلے گئے میچ کے دوران پیش آیا تھا، جب روسی تماشائیوں نے فرانس کے کھلاڑیوں پر نسلی تعصب پر مبنی فقرے کسے تھے. فیفا کا ایک وفد مراکش پہنچا ہے، جہاں وہ اس بات کا جائزہ لے گا کہ مراکش فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. مراکش 2026 کے عالمی کپ کی میزبانی کا خواہش مند ہے. پی ایل میں آج ممبئی انڈینز اور رائل چیلنجرز بنگلور کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. ممبئی انڈینز جو آئی پی ایل کی دفاعی چیمپئن ہے، اب تک اپنے تینوں میچز ہارنے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخری نمبر پر ہے. گزشتہ رات کولکتہ نائٹ رائڈرز نے دہلی ڈیئر ڈیولز کو 71 رن سے ہرا دیا. کولکتہ کے 200 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ کے جواب میں دہلی کی ٹیم صرف 129 رنز پر آؤٹ ہو گئی. کولکتہ کے نتیش رانا نے 4 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 59 رنز بنائے اور مین آف دی میچ رہے. ایف اے کپ فٹ بال کے سیمی فائنلز 21 اور 22 اپریل کو کھیلے جائیں گے. پہلے سیمی فائنل میں مینچسٹر یونائیٹڈ کا مقابلہ ٹاٹنم سے ہوگا، جبکہ دوسرا سیمی فائنل چیلسی اور ساؤتھ ہیمپٹن کے درمیان کھیلا جائے گا. مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر ہوزے مورینیو نے سیمی فائنل میں ان کھلاڑیوں کو نہ کھلانے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے ویسٹ بروم کے خلاف میچ میں مایوس کن کھیل کا مظاہرہ کیا تھا. سابق عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ نے مونٹی کارلو ماسٹرز میں ڈیوسن لیجوویچ کو 6-0 اور 6-1 سے ہرا دیا. جوکوویچ کے لیے نئے سیزن کی ابتدا خاصی مایوس کن رہی ہے اور انہیں میامی اور انڈین ویلز میں پہلے ہی راؤنڈ میں شکست ہوئی تھی. جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے نک پوتھاس نے سری لنکن کرکٹ ٹیم کے فیلڈنگ کوچ کا عہدہ چھوڑ دیا ہے. وہ کچھ عرصہ سری لنکن ٹیم کے عبوری کوچ بھی رہے. اس دوران سری لنکا نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز بھی جیتی تھی.
کھیلوں کا حوال عبدالرشید شکور کی زبانی. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ایک 7 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد اسے قتل کرنے کے خلاف مشتعل شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. ریاض سہیل کی رپورٹ آنے کو ہے، لیکن فی الحال باری ہے نادیہ سلیمان کی. کیوں؟ اس لیے خبروں کا خلاصہ انہیں کی ذمہ داری ہے.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے میں سابق ایڈیشنل سیشن جج اور ان کی اہلیہ کو ایک ایک سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کے بین الاقوامی ماہرین دمشق کے نزدیک مبینہ کیمیائی حملے کے مقام دوما پہنچ گئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے تعلق کے الزام کے باعث کئی خاندانوں تک امداد نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ یورپی یونین کے نئے قوانین کے تحت گوگل اور فیس بک جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اپنے صارفین کی معلومات یورپی یونین کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کرنے کی پابند ہوں گی۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فرم نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 2 سال میں عالمی معیشت 4% کی شرح سے ترقی کرے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین کے نصف پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ عموماً آتا ہے اور آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 7 سال کی ایک لڑکی کے ساتھ، کم سن بچی کے ساتھ، جنسی زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے خلاف مشتعل شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے دوران پتھراؤ اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک بھی ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
منگو پیر کی رہائشی 7 سالہ رابعہ مکسی کی گزشتہ روز کچرے سے لاش ملی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تصدیق کی گئی ہے کہ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گلا دبا کر ہلاک کیا گیا۔ لواحقین اور علاقے کے لوگوں نے آج دوپہر کو میت سمیت احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے دوران پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سمیت نصف درجن کے قریب اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مشتعل افراد کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ بھی کی ہے، جس میں کم سے کم 3 افراد زخمی ہو گئے، جس میں الیاس نامی شخص زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے بعد لاش ورسا کے حوالے کی، جس کے بعد رابعہ کی پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں تدفین کی گئی۔ رابعہ کے دادا عبدالقادر مکسی کا کہنا ہے کہ ان کی بچی اتوار کی دوپہر کو لاپتہ ہو گئی تھی۔
کھائیں ویو آتا سجو ریسا گولے گولے تھکی پیا ہوں، رات جو 10, 11, 12 بھی گولی اتھا سے بڑی گزری ویا ہیں۔ 3 دن اساں کے ملیو آ او یہ منگا پیر تھانے تے ہوتے ملیا
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی کی تلاش کرتے رہے۔ گزشتہ روز منگو پیر سے اس کی لاش ملی۔ پولیس آج صبح 5 بجے لاش گھر پر پہنچا کر گئی۔ ہم لاش لے کر جب تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو پڑوسیوں نے کہا کہ اسے لاش دفن نہ کرو، احتجاج کرتے ہیں، جس کے بعد ہم بھی ساتھ چلے گئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہم نے کہا کہ لاش دیں تاکہ دفن کر سکیں، وہ لاش واپس ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کو منت سماجت بھی کی، پولیس نے بالکل درست کاروائی کی ہے۔ یاد رہے کہ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کے مقامی رہنما کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ زخمی کارکن ان کے ہیں۔
مجھے گرفتار کر رہے ہیں، میرا احتجاج کرنا میرا حق ہے، آپ کس بنیاد پہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں؟ اور میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں، پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے، میری پوری پارٹی، ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم پورے پاکستان میں، اگر یہ انسان نہیں بنے پورے پاکستان میں ہم احتجاج کریں گے۔
دوسری جانب ڈی آئی جی عامر فاروقی کا کہنا ہے کہ 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 3رے کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
میں جو بھی لوگ انوالو ہیں ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ ایک ہیومن ایشو ہے اور اس کے اندر ایک بچی کا ریپ ہوا ہے، ہم اس پہ بہت خود ہم لوگ اس پہ بہت غمزدہ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچیں۔ تو اس کو جو بھی ایلیمنٹس اس طرح کے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں، اور اگر ہمارے ساتھ مدد کر سکتے ہیں اس کیس کو حل کرنے کے لیے اور سچویشن کو نارمل بنانے کے لیے جلد سے جلد، تو وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں۔
دریاسنا آئی جی سندھ ایڈی خواجہ نے شہری کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو صورتحال اور ہلاکت کی وجہ معلوم کرے گی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی ضلع گوادر میں ایرانی حکام نے جن 2 پاکستانی شہریوں کی لاشوں کو حوالے کیا تھا انہیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں افراد مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے پر ایرانی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب بلوچستان سے تعلق رکھنے والی 2 قوم پرست جماعتوں، بلوچ ریپبلکن پارٹی اور بلوچ نیشنل موومنٹ، نے الزام عائد کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں عام شہری مارے گئے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ایرانی حکام نے جن 2 افراد کی لاشوں کو حوالے کیا تھا ان کا تعلق خیبر پشتونخوا کے علاقے بنو سے تھا۔ گوادر میں انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ دونوں افراد کی لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا۔ اہلکار کے مطابق ایرانی حکام نے دو لاشوں کے علاوہ پانچ دیگر پاکستانی شہریوں کو بھی گوادر انتظامیہ کے حوالے کیا۔ اہلکار نے ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا کہ سات پاکستانی شہری رات کے وقت غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے ان میں سے دو افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ پانچ کو گرفتار کیا گیا۔ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ گرفتار افراد کو مزید تفتیش کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں سے تین کا تعلق بنو، ایک کا تعلق پنجاب کے علاقے جنگ، جبکہ ایک کا تعلق کشمیر سے ہے۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ افراد ایران جا رہے تھے یا ایران کے راستے یورپی ممالک جانا چاہتے تھے۔ خیال رہے کہ بلوچستان کے پانچ اضلاع مغرب میں ایرانی سرحد کے ساتھ واقع ہیں۔ ان اضلاع میں چاغی، واشوک، پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں۔ پاکستان اور افغانستان سے جو افراد غیر قانونی طور پر ایران یا ایران کے راستے ترکی اور یورپی ممالک جانا چاہتے ہیں، انہیں انسانی سمگلر انہی اضلاع کے دشوار گزار راستوں سے ایران پہنچاتے ہیں۔ دوسری جانب دو بلوچ کمپرس جماعتوں، بلوچ ریپبلکن پارٹی اور بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ بی آر پی کے ترجمان کے مطابق ڈیرہ بگٹی اور کولو میں عام آبادیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 12 اپریل کو خان بخش بگٹی کے گھر پر گولہ گرنے سے خان بخش کی اہلیہ اور دو بیٹے گل محمد اور لال محمد ہلاک ہوئے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق سبی، کلات اور لیڈی سے آپریشنوں کے دوران متعدد افراد کو لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ ایران سے متصل ضلع کیچ سے ایک شخص نے کوئٹہ فون کر کے بی بی سی کو بتایا کہ ضلع تجابان کے علاقے سے تین دن کے آپریشن کے دوران 9 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حراست میں لیے جانے کے بعد یہ معلوم نہیں کہ ان افراد کو کہاں منتقل کیا گیا۔ ان الزامات پر میں نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے رابطے کی متعدد بار کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تاہم اس سے قبل وہ ایسے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ ان کا یہ موقف رہا ہے کہ بلوچستان میں کسی بھی علاقے میں عام آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف ہوتی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شام میں سرکاری ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی خود مختار تنظیم او پی سی ڈبلیو کے ماہرین مبینہ کیمیائی حملوں کے مقامات کا دورہ کرنے کے لیے دوما پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل ان کا دورہ بدھ کو متوقع تھا۔ شام کا او پی سی ڈبلیو کی ماہرین کی آمد سے متعلق کہنا ہے کہ وہ تو پہلے ہی سلامتی کونسل کے اجلاس میں انہیں دوما آنے کی دعوت دے چکے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سچائی جاننا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری جانب جرمنی نے کہا ہے کہ وہ شام کے تنازع میں روس کے ساتھ سالس کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تازہ صورتحال پر ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ناز ظفر کی زبانی۔
شام میں سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی خود مختار تنظیم او پی سی ڈبلیو کے ماہرین مبینہ کیمیائی حملوں کے مقامات کا دورہ کرنے کے لیے دوما پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل روس کا کہنا تھا کہ ان کی آمد بدھ کو متوقع ہے اور روس ان ماہرین کے آنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا۔ دی ہیگ میں ایک پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے روس کے ریڈیائی، حیاتیاتی اور کیمیائی تحفظ کے ادارے کے سربراہ ایگور کریلوف نے کہا تھا کہ ایک بار روٹ پر سیکیورٹی کا انتظام کر لیا جائے تو ماہرین وہاں آ سکتے ہیں۔ جبکہ شام نے بھی ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ تو خود او پی سی ڈبلیو کے ماہرین کو دعوت دے چکا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سچائی جاننا ہی نہیں چاہتے۔ او پی سی ڈبلیو کے ماہرین شام کے شہر دوما میں مبینہ کیمیائی حملے کے مقامات کا دورہ کر کے آخر شواہد کس طرح جمع کریں گے۔ جو اسمتھ شام میں او پی سی ڈبلیو کے لیے کام کر چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شواہد جمع کرنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن تفتیش کاروں کے پاس پھر بھی کچھ راستے ہیں۔
وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ عینی شاہدین سے ملیں اور ان سے ملنے والے بیانات سے اخذ کریں کہ اس حملے کے واقعے میں کیا ہوا ہوگا، یا پھر ممکن ہو اور اگر میسر ہو تو میڈیکل ریکارڈ چیک کر لیں، متاثرہ افراد کا بھی اور ہلاک ہونے والوں کا بھی۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں بات کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ روس نے مبینہ کیمیائی حملے کی جگہ پر چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ او پی سی ڈبلیو کے دورے سے قبل صحافیوں کے ایک گروپ نے حکام کی اجازت سے دوما کا دورہ کیا ہے۔ عمر سنات کی خبر رسائی ایجنسی رائٹرز سے وابستہ ایک صحافی ہیں. انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کیمیائی حملے کے کوئی شواہد نہیں ملے.
ہمیں کیمیائی ہتھیاروں کے کوئی نشان یا کوئی بو محسوس نہیں ہوئی, کوئی بھی بو جو غیر معمولی ہو. نہ ہی ایسے کوئی لوگ ملے جو ایسے کسی ہتھیار سے متاثر ہوئے ہوں. ہر کسی کا یہی کہنا ہے کہ انہیں میڈیا سے خبر ملی کہ کوئی حملہ ہوا ہے, لیکن ہمیں ایسا کچھ نہیں ملا.
دوسری جانب امریکی چینل سی بی ایس کے نمائندے نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے گھر کا دورہ کیا ہے جو حملے سے متاثر ہوا, اور متاثرہ خاندان کے ایک فرد نے اپنے بھائی کا ایک ویڈیو انہیں دکھایا ہے جس میں وہ مردہ حالت میں ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے. اس سے قبل شام میں سرکاری میڈیا نے ایسی اطلاعات دی تھیں کہ ہومس شہر کے قریب ایک فضائی اڈے پر حملے کو ناکام بنایا گیا ہے. اس اڈے کو امریکی افواج نے ایک سال قبل نشانہ بنایا تھا, جبکہ بعد میں شامی فوجی حکام نے اس خبر کی تردید کی ہے. ادھر جرمنی نے کہا ہے کہ شام کے معاملے پر وہ روس کے ساتھ ثالثی کر سکتا ہے تاکہ شام کے تنازع پر روس کے ساتھ بات چیت کا ایک در کھلا رہے. جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے کہا ہے کہ چند دن میں ٹورنٹو میں ہونے والے وزرائے خارجہ کے G7 سمٹ میں شام کے معاملے پر رکے ہوئے امن مراحل کی بھی بات ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ روس بھی ان مذاکرات میں شامل ہو. ان کا اشارہ روس کے جرمنی کے ساتھ روایتی تعلقات کی جانب تھا جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دوسری جانب برطانیہ کی پارلیمان میں فوجی مداخلت کے حوالے سے پارلیمنٹ میں پیشگی بحث کے متعلق وزیراعظم ٹریزا مے نے کہا ہے کہ ایسا قانون بنانا مناسب نہیں ہے کہ ہر طرح کی فوجی مداخلت سے قبل پارلیمنٹ کی منظوری لی جائے. ان کا کہنا تھا کہ شام پر امریکہ اور اتحادیوں کا حملہ اسی لیے مؤثر ہو سکتا تھا کہ وہ اچانک کیا جائے. اگر وہ پہلے سے پارلیمان میں اسے بحث کے لیے لاتی تو بشار الاسد سے اسے چھپانا ممکن نہ ہوتا.
شام کا سرکاری ٹی وی. ہتھیاروں کی کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے خود مختار ادارے او پی سی ڈبلیو اور روس کے ساتھ تنازع کو ختم کرانے کے لیے جرمنی سالس بننے کے لیے تیار ہے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نازش ظفر سے سن رہے تھے. انڈیا کا ذکر کرتے ہیں. وہاں کئی ریاستوں کو ایک بار پھر نقد یا کیش کی قلت کا سامنا ہے, نقدی کہیں گے نا یہاں تو, اور اطلاعات کے مطابق وہاں بڑی تعداد میں اے ٹی ایم مشینیں بند پڑی ہیں. حکومت کہتی ہے یہ قلت عارضی ہے اور مسئلے کو جلد ہی حل کر لیا جائے گا, لیکن حزب اختلاف کہتی ہے کہ عام لوگوں کے لیے پھر ویسے ہی حالات پیدا ہو گئے ہیں جیسے بڑے نوٹ بند کیے جانے کے وقت ہوئے تھے. دلی سے سہیل حلیم.
وزیر اعظم نریندر مودی نے سن 2016 میں اچانک بڑے نوٹ بند کرنے کا اعلان کیا تھا, جس کی وجہ سے کئی مہینوں تک ملک میں کرنسی کی سپلائی متاثر رہی تھی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, کیونکہ بینک میں پیسہ ہونے کے باوجود وہ اسے نکال نہیں پا رہے تھے. اب اچانک پھر کئی ریاستوں سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں کیش کی قلت کی وجہ سے بڑی تعداد میں اے ٹی ایم مشینیں بند پڑی ہیں. سب سے زیادہ مسئلہ کرناٹک, بہار, مہاراشٹرا, آندھرا پردیش, راجستھان, اتر پردیش, مدھیہ پردیش اور تلنگانہ میں بتایا گیا ہے. بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی اور کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ اس صورتحال نے 2016 کی یادیں تازہ کر دی ہیں. وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور اقتصادی نظام میں کرنسی کی کوئی کمی نہیں ہے, اور یہ کہ جن علاقوں سے قلت کی شکایتیں آ رہی ہیں وہاں کرنسی بھیجی جا رہی ہے. خزانہ کے وزیر مملکت شیو پرکاش شکلا نے حکومت کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ کئی ریاستوں کو کیش کی کمی کا سامنا ہے.
کچھ راجیوں میں ضرور ادھک ہو گیا ہے اور کچھ میں کمی ہو گیا, تو شاسن استر پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور ریزرو بینک بھی اپنا وہ کر رہا ہے. ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج بھی گورنمنٹ یہ ریزرو بینک کے اس کرنچ میں جو ہے 1,25,000 کروڑ روپے ہیں. اس طرح سے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, تھوڑی سی ڈسپیرٹی ہو گئی ہے, اسی کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں.
بینکوں کی ایسوسی ایشن کے سربراہ اشونی رانا کا کہنا ہے کہ کرنسی کی کمی کی کئی وجوہات ہیں.
2000 کا جو نوٹ چھپا پچھلے سال چھپنا بند ہو گیا, ویلیو اس کی زیادہ تھی, کوانٹیٹی بھی تھی, لیکن وہ آہستہ آہستہ سرکولیشن سے باہر ہو گیا, یعنی لوگوں نے اس کی ہولڈنگ کرنی شروع, لوگوں کو ایزی رہا, انہوں نے ہولڈنگ شروع کر دی, بینکوں میں وہ نوٹ آنا واپس کم ہو گیا اور اس لیے اے ٹی ایم میں اور سرکولیشن میں کم ہو گیا. دوسرا سب سے بڑا کارن ہے کہ 200 کا نوٹ سرکار نے بہت ماترا میں چھاپ دیا, بینکوں کو دے دیا, ریزرو بینک کو دے دیا, انہوں نے بینکوں میں دے دیا, لیکن جو اے ٹی ایمس کو آگے ماڈیفیکیشن کرنا چاہیے تھا اس کے لیے وہ پراپر بہت سے بینکوں میں اے ٹی ایمس میں نہیں ہو پایا.
ادھر مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کا الزام ہے کہ نوٹوں کی قلت کے پیچھے ایک سازش کار فرما ہے اور کچھ لوگ بڑے نوٹ جمع کر رہے ہیں۔
لیکن دو دو ہزار کے نوٹ کہاں جا رہے ہیں؟ کون دبا کے رکھ رہا ہے؟ کون کیا اس کی کمی پیدا کر رہا ہے؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ بھی سڈنتر ہے تاکہ دقتیں پیدا ہو، اور دقتیں پیدا ہونے کے بعد پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دو، سرکار بھی سختی سے کاروائی کرے گی۔
انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں اور نوٹوں کی قلت حکومت کے لیے درد سر بن سکتی ہے، کیونکہ حزب اختلاف کو اب یہ موقع ملے گا کہ وہ موجودہ صورتحال کا موازنہ 2016 کے حالات سے کریں، جب لوگوں کے لیے روزمرہ کی ضروریات پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے؟ باکس آفس کا بادشاہ کون ہے؟
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا، تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے سعودی عرب میں فوجی مشقیں دیکھیں، جن میں اسلامی ممالک کی افواج کے علاوہ امریکی اور برطانوی دستوں نے بھی شرکت کی۔ اب تک ایک عام تاثر یہ رہا ہے کہ ان فوجوں کا مقصد ایران کو ہدف بنانا ہے، لیکن سعودی امور کے ماہرین اور تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اسے جاننے کے لیے میں نے سعودی امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار سید راشد حسین سے بات کی۔
دیکھیے، بنیادی طور پر یہ بات بہت واضح ہے کہ ایران ہدف ہے اور ایران کے خلاف مسائل پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر محمد بن سلمان کے مغرب کے پورے دورے کو دیکھا ہوگا، اس میں سینکڑوں ارب ڈالرز کے ڈیلز کو سائن کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک 17 منٹ کا بلٹس ہوا، میزائل کی بمباری ہوئی ان سینکڑوں بلین ڈالرز کے عوض شام پر، اور شام پر اس لیے غالباً کہ وہ ایران کا حلیف ہے۔ یہ جو مشقیں آج ہوئی اور جو جبیل کے سائٹ پہ ہوئی، جو ایک سی پورٹ ہے، وہاں ہدف کون ہے؟ کیا ایران کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کا ہدف ہو اس وقت؟ چنانچہ یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ سارا جو کچھ کھیل کیا جا رہا ہے وہ ایران کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان کے لیے بڑا نازک مسئلہ ہے کہ بہرحال سعودی عرب ان کے دامے درمے سخنے مدد کرتا رہا ہے، وہ سعودی عرب سے بہت پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ پاکستان کے بہت سے فوجی مسائل کا بہرحال حل سعودی عرب کے ذریعے ہوتا ہے، یہ اکثر مبصرین کہتے رہے ہیں۔ چنانچہ اب جو اس وقت آپ ایک نئی قسم کی وہاں محبتیں دیکھ رہے ہیں، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، وہ سیاسی نہیں بلکہ فوجی سطح پر نظر آ رہی ہے۔
اچھا، یہاں رک جائیں، میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ پاکستان کیا اب سعودی عرب کا اتنا بڑا اتحادی نظر آ رہا ہے کہ جتنا پہلا سمجھا جاتا تھا، یا سعودی عرب پاکستان کو اب ایران کا قریبی ملک دیکھتا ہے، سمجھتا ہے؟
دیکھیے صاحب، اس میں بہت سارے تناظر ہیں۔ یہ بات حقیقی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو اب سے پہلے گزشتہ چند سال پہلے تک ہوا کرتی تھی، اور جو کچھ خصوصاً ہندوستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد، مثال کے طور پہ وہاں ایک 44 بلین ڈالر کی ریفائنری لگائی جا رہی ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری کہا جاتا ہے سعودی عرب کو، اور ہندوستان میں ایک مشترکہ ریفائنری لگ رہی ہے۔ چنانچہ تعلقات میں اس طرف سیاسی طور پر بہت پیش رفت ہو رہی ہے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جس وقت تعلقات ہیں، ان میں جو سطح غالب آ رہی ہے وہ فوجی نوعیت کی ہے۔ فوجی نوعیت کی سطح میں وہ کیفیت ہے کہ وہ سعودی عرب ہندوستان پہ اس طرح دار و مدار نہیں کر سکتا ہے جس طرح وہ پاکستان پر کر سکتا ہے. حرمین شریفین کی چاہے حفاظت ہو چاہے رائل فیملی کی حفاظت ہو, اس میں پاکستانی فوجی ہی سامنے آ سکتے ہیں. چنانچہ اس وقت جو غالب کیفیت ہے وہ فوجی عنصر ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا.
اچھا, آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ بھی کر دیا اس آئل ریفائنری کی تعمیر وغیرہ پہ, لیکن میں اس مسئلے کو ذرا پھر سمجھنے کے لیے سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ سعودی عرب نے حال ہی میں بھارت سے مل کر بھارت میں $40 ارب کی آئل ریفائنری تعمیر کرنے کا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اس پہ دستخط کیے ہیں. اس ایم او یو کی وجہ صرف اقتصادی ہے یا اسٹریٹیجک بھی ہے, کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو نظر انداز کر کے بھارت کا انتخاب کیا ہے؟
دیکھیے صاحب, اسٹریٹیجک بھی ہے اور اس کی معاشی وجوہات بھی ہیں. ہندوستان کی جو مارکیٹ ہے وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے برعکس. پاکستان نے جو اپنی سعودی عرب سے تعلقات جس انداز میں بڑھایا تھا وہ ایک کیفیت یوں لگتی تھی کہ ایسا ہے کہ سعودی عرب کے پاس پیسے ہیں, دولت ہے, اور ہم ہمیشہ اپنا کاسا لیے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ ہمارے حالات بہت برے ہیں, ہمیں کچھ عطا کیا جائے, اور اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں سے $2 ارب ہمارے حوالے کر دیا کرتے تھے اور اس سے ہماری معاشی حالات چلتے تھے. لیکن ہندوستان نے کبھی یہ نہیں کیا. ہندوستان کا معاملہ بہت مختلف ہوا, بلکہ ہندوستان نے اکثر جگہوں پہ جو اپنے تعلقات کی نوعیت پیش کی وہ کچھ یوں کی کہ وہ سعودی عرب کی مدد کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سعودی عرب کی مدد لیں. اور بالآخر لگتا یہ ہے کہ غالباً اسی گڑ نے کام کیا اور اب ہندوستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایک مختلف سطح پہ ہیں. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب کے لیے پاکستان کو بالکل نظر انداز کر دینا ممکن نہیں ہے, اور اس کی وجہ فوجی ہے, سیاسی یا معاشی نہیں ہے. لیکن بہرحال سیاسی بنیادوں پر, سیاسی معاملات پر سعودی عرب پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے, اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے.
سعودی امور کے تجزیہ کار کینیڈا سے یہ تھے سید راشد حسین. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک خبر لگی ہے, اس پر کیپشن ہے کہ آج کے دور میں سینسرشپ نری بے وقوفی ہے کیونکہ اس سے خبر دبنے کے بجائے زیادہ پھیل جاتی ہے. آئیے میں اس ماجرے کے پس منظر میں لیے چلتا ہوں. پختون حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیم پشتون تحفظ تحریک کے جلسوں کی خبریں پاکستان کے ٹی وی چینلوں سے بہت کم نظر آئیں. کیوں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر حکام کا اس تحریک کی کوریج کو روکنے کی کوششوں کا نتیجہ؟ پاکستان میں صحافت کو کیا اب سینسرشپ کے ایک نئے دور کا سامنا ہے؟ عابر حسین کی رپورٹ, سماعت فرمائیے عبداللہ فاروقی کی زبانی.
جب رواں ماہ 8 اپریل کو صوبائی دارالحکومت پشاور میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے عوام کے بنیادی حقوق کی آواز اٹھانے والی تنظیم پشتون تحفظ تحریک نے اپنا جلسہ کیا تو ملک میں ہونے والے دیگر سیاسی جلسوں اور دھرنوں کے برعکس الیکٹرانک میڈیا پر اس کی کوریج خال خال ہی رہی. اس جلسے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد محتاط اندازوں کے مطابق 20,000 سے 30,000 افراد پر مشتمل تھی, لیکن اس کے بارے میں کچھ جاننے اور دیکھنے کے لیے صرف سوشل میڈیا ہی واحد راستہ تھا. اگلے روز اخبارات میں بھی ماں سوائے انگریزی اخبار ڈان کے پی ٹی ایم کے اس جلسے کی خبریں دبے لفظوں میں صرف اندرونی صفحات پر نظر آئیں. جلسے کے 4 روز بعد راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے مرکزی دفتر جی ایچ کیو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے پی ٹی ایم کا نام لیے بغیر تنظیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب سے فاٹا میں امن آیا ہے لوگوں نے ایک اور تحریک شروع کر دی ہے اور باہر اور اندر سے کچھ لوگ پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں. آرمی چیف کے بیان کے 2 روز بعد جنگ گروپ سے تعلق رکھنے والے انگریزی اخبار دی نیوز کے کالم نویس اور وکیل بابر ستار نے ٹویٹر پہ لکھا کہ میڈیا پر پی ٹی ایم کے بارے میں بات کرنے پر پابندی ہے اور جنگ اور جیو کو حکم دیا گیا ہے کہ حساس موضوعات کو ہاتھ نہ لگائیں, تو میرا ہفتہ وار کالم اس بار نہیں چھپا. ایک دن بعد دی نیوز اخبار میں ہی اتوار کو شائع ہونے والے جریدے دی نیوز آن سنڈے کا پی ٹی ایم کے بارے میں خصوصی ضمیمہ شائع ہوا, لیکن جب وہ مضامین ویب سائٹ پر لگے تو
جریدے کی مدیر فرازیہ کو انتظامیہ سے یہ پیغام ملا کہ انہیں وہاں سے ہٹایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا غالباً پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے کسی مضمون کو ویب سائٹ سے ہٹائے جانے کے بارے میں پیغام ملا ہو، لیکن وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ قدم ایک رد عمل ہے، لیکن اس کی وجوہات کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ آیا ہماری انتظامیہ پر کوئی بیرونی دباؤ تھا یا انہوں نے حفظ ما تقدم کے تحت یہ فیصلہ کیا۔ فرازیہ کے مطابق آج کل کے دور میں اس قسم کی سینسرشپ سے خبر دبنے کے بجائے زیادہ پھیل جاتی ہے، اور اس فیصلے کے بعد بھی ایسا ہی ہوا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اخبار کے تراشوں کی تصویر لگائی، اور کئی نے تو یہ بھی کہا کہ اس کے بعد اخبار کے فروخت میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔
ابو حسین کی تھی یہ رپورٹ جسے عبداللہ فاروقی سنا رہے تھے۔ آئیے ذرا سا کرکٹ کا رخ کریں۔ عبدالرشید شکور اس وقت لائن پر ہیں، اور میں ایک سوال تین بار نہیں پوچھوں گا۔ عبدالرشید شکور، پہلا سوال، تیار؟
جی۔
آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ہونے والے ٹیسٹ میچز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو اعلان گزشتہ دنوں ہوا ہے، اس پر خاصی کھری کھری سنائی گئی ہے، کیا خاص کو وجہ کیا ہے؟
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح چیف سلیکٹر انضمام الحق نے جب ٹیم کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ 2019 یعنی اگلے سال انگلینڈ میں ہی ورلڈ کپ ہے، تو ہم کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جو نوجوان جو ورلڈ کپ میں کھیل سکتے ہیں، اس لیے ان کو موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ انگلش کنڈیشن میں ہم آہنگ ہو سکیں اور ان کو وہاں ایکسپیرینس ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو تنقید کی جو ایک بڑی وجہ تھی، اس میں کچھ ایسے پلیئرز تھے جو ٹیم میں ہیں جو T20 اور ون ڈے کی کارکردگی کی بنیاد پر ٹیسٹ ٹیم میں آئے ہیں۔ کچھ ایسے کھلاڑی ہیں، خاص طور پر ایک کھلاڑی جن کا میں نام لوں گا، فواد عالم، جو گزشتہ 3 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر رہے ہیں، ان کو نظر انداز کیا گیا۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ نے T20 اور جو ون ڈے کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر آپ نے ٹیسٹ ٹیم سلیکٹ کی ہے اور کچھ کھلاڑی ہیں جو نظر انداز ہوئے۔
ٹھیک ہے عبدالرشید شکور، یہ لیگ بریک آ رہی ہے، سنبھالیں گے؟
جی کوشش کروں گا۔
پاکستان میں جب بھی ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے، ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑی کہا جاتا ہے نظر انداز ہوتے ہیں، کیا اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے؟
جی بالکل ہوا ہے، جس طرح میں نے ابھی فواد عالم کا ذکر کیا، جو گزشتہ 3 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ میں جو ہے ان کی جو بیٹنگ اوسط ہے وہ 40-50-55 اس طرح کی وہ پرفارم کر رہے ہیں، اور 27 فرسٹ کلاس سینچریاں بنا چکے ہیں، اور جب بھی جو کیمپ لگتا ہے یا فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کو وہاں بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے فٹ کھلاڑی تھے اور جن کی پرفارم یعنی جو فٹنس ٹیسٹ میں وہ سب سے کامیاب رہے ہیں، نمایاں رہے ہیں۔ لیکن جب 25 کھلاڑی جو ہے وہ مختصر کر کے جب شارٹ لسٹ ہوتے ہیں اور حتمی ٹیم کا اعلان ہوتا ہے تو وہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایسے بھی ہوا ہے کہ ون ڈے کی پرفارمنس پہ جو ہے وہ ٹیم میں جو ہے وہ ٹیسٹ ایسے کھلاڑی کو لے لیا جنہوں نے قائد اعظم ٹرافی کے 5 دن کی کرکٹ میں 6 رنز کیے تھے، ان کو ون ڈے میں سلیکٹ کر لیا گیا۔ آصف ذاکر گزشتہ سال اس طرح ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں ہمیشہ سے رہی ہیں کہ کچھ پلیئر ہیں جیسے میر حمزہ ہیں، وہ پاکستان اے کے ساتھ انگلینڈ کا ٹور کر چکے ہیں، خاصے اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے آئے ہیں، لیکن اب جب ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے تو اس میں ان کا نام نہیں ہے۔
ٹھیک ہے عبدالرشید شکور، یہ باؤنسر آ رہی ہے، ڈک کریں گے یا اسے کھیلیں گے؟
نہیں میں ہک کروں گا اس
کو۔ اچھا، چیف سلیکٹر انضمام الحق ہیں اور ہیڈ کوچ مکی آتھر، تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ ٹیم سلیکشن میں مکی آتھر کی مرضی منشا شامل ہوتی ہے، کر لو کیا کہتے ہو؟
جی یہ تاثر غلط نہیں ہے، اور اس کی جو اس کو جو تقویت ملتی ہے وہ مکی آتھر کے اپنے بیانات ہیں۔ کچھ پلیئرز جو جیسے ہم جو جرنلسٹ جو ہیں ہمیشہ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں دوروں پہ یا کیمپ میں جا کے دیکھتے رہے ہیں، تو کچھ ایسے کھلاڑی ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم کہہ لیں یا ان کو وہ بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ان کے لیے وہ اچھے خیالات ان کے ہیں، اور کچھ کھلاڑی ہیں جن کے بارے میں وہ جو ہے ایسے کامنٹس دے جاتے ہیں جس پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، کرکٹ بورڈ کو پھر بعد میں سوچنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیسے انٹرویو دے دیے۔ جیسے انہوں نے کامران اکمل کے بارے میں جو ہے وہ تنقیدی خیالات ظاہر کر دیے، اس کے بعد سہیل خان جو فاسٹ بالر ہیں ان کے بارے میں کامنٹس دے دیے، اور اب گزشتہ دنوں انہوں نے وہاب ریاض کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ 2 سال سے کوئی میچ نہیں جیتوا پائے ہیں۔ تو اس سے پھر اس کے بعد وہاب ریاض جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے تو وہاب ریاض ٹیم میں نہیں ہوتے، تو یہ ایک تاثر ہے کہ ٹیم سلیکشن پر جو ہے وہ اثر انداز تو ہو رہے ہیں وہ۔
اچھا، یہ بالکل لائن لینتھ کے ساتھ فل ٹاس آ رہی ہے، سنبھالیں گے؟
بالکل۔
ٹیم میں لیگ اسپنر یاسر شاہ نہیں ہے تو ان کی کمی کون پوری کرے گا؟
کوئی بھی نہیں کرے گا. انہوں نے خانہ پوری کے لیے ایک شاداب خان کو رکھا ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کبھی اس جانب توجہ ہی نہیں دی کہ جو لمبی ریس کا گھوڑا ہوتا ہے یا جو ٹیسٹ کرکٹ کے آپ کے پورے دن میں جب 90 اوور ہوتے ہیں اور ایک بالر ایک اینڈ سے 40-50 اوور کرتا ہے, اگر وہ انفٹ ہو جاتا ہے یا وہ کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے تو اس کا بیک اپ کون ہوگا. ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ 4 اوورس کی کرکٹ کے جو ہے بالرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, محمد اصغر ہوئے, نواز ہوئے یا شاداب خان ہوئے. شاداب خان نے شاداب خان ایک ٹیسٹ میچ کے تجربے کی بنیاد پر جو ہے وہ اس ٹیم میں منتخب ہوئے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرح اس ذمہ داری کو نبھائیں گے یا ساری ذمہ داری جو ہے وہ فاسٹ بالرز کے کاندھوں پر ہی رہے گی.
چیف اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شگور, بہت بہت شکریہ. اور سامعین, یہیں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عنبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے ایوا مسریہ. پوری ٹیم سمیت میں اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کے ساتھ.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے میں سابق ایڈیشنل سیشن جج اور ان کی اہلیہ کو 1-1 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے. شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کے بین الاقوامی ماہرین دمشق کے نزدیک مبینہ کیمیائی حملے کے مقام دوما پہنچ گئے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے تعلق کے الزام کے باعث کئی خاندانوں تک امداد نہیں پہنچنے دی جا رہی. یورپی یونین کے نئے قوانین کے تحت گوگل اور فیس بک جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز اپنے صارفین کی معلومات یورپی یونین کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کرنے کی پابند ہوں گی. انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 2 سال میں عالمی معیشت 4% کی شرح سے ترقی کرے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.